أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
الحمد لله سيدي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورۃ الکہف کی پہلی 8 آیات ہم پڑھ چکے اگر چند جملوں میں اس کو سم اپ کر دوں تو انشاءاللہ اگلا حصہ سمجھنا آسان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کے شروع میں اس قرآن کے نزول کی بات کی اور قرآن پاک کا نزول کس پر کیا علی عبدہ مجھے اس میں ایک ہڈن میسج نظر آتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے تو یہ قرآن ہم سب انسانوں کے لیے اگر قرآن پاک کا مقصد صرف برکت کا حصول اور کسی تبرک کے طور پر رکھی ہوئی کتاب کا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر پہ تقریباً 23 سال میں اس کو نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ایک دفعہ سارا دے دیا جاتا لوگ اس کو دیکھتے چومتے چاٹتے قسم کھانے کا وقت آتا تو قسم کھا لیتے بیٹیوں کی شادیوں پہ سروں کے اوپر رکھنا پڑتی تو رکھ لیتے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن ڈے ٹو ڈے لائف کا مینول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ان 23 سالوں میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں کہاں سے چلے اور کہاں پہنچ گئے ہر دن ہر موقع پہ قرآن کی آیتوں نے انگلی پکڑ کر آپ کو راستہ دکھایا یہی ہے آج بھی قرآن کا کام اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس میں قرآن پاک کی ایک صفت بیان ہوئی قیمہ اور قیمہ کا لفظ اردو والوں کو تو بہت آسان ہے قیام قیامت اور مقیم قومہ قرآن کیا ہے محافظ ہے مقیمہ جو ہے ایک تو اس کا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ اور دوسرا اس کے اندر ایک معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ ذرا سا ادھر سے ادھر ہونے لگے نا یہ آپ کو سیدھا کر دیتی ہے آج کا اس کا بہت ہی لیٹسٹ نام بتاؤں تو آپ سب ایک سیکنڈ میں سمجھ جائیں گے کہ قرآن ہمارے لیے ہے کیا نیویگیٹر اصل میں دیکھا تھا تو نیویگیٹر بھی قیم ہی ہوتا ہے آپ نے یہاں سے موت آنے کا نیویگیٹر لگایا آپ اپنے گمان کے مطابق ادھر سے ادھر ذرا سا ہونے لگے تو وہ کیا بولتی ہے اندر سے ریکارڈنگ ٹیک یو ٹرن پلیس ٹیک ایگزٹ پلیس یہی ہے قیمہ یہ نگران اور محافظ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس دنیا میں پورے کے پورے فرشتے بن جائیں کوئی گناہ نہ کریں جیسے آپ دیکھیے کہ آپ یہاں سے E6 ہی آتے اور جاتے ہیں نا موسٹلی لوگ جب E6 پہ آپ ایئرپورٹ کی طرف بھی جاتے ہیں یا آپ سٹی کی طرف جاتے ہیں یہ دو ہی پوزیشنز ہیں نا کیا آپ بالکل ایک سیدھی لائن کھینچ کے جاتے ہیں نہیں گاڑی کے پہیوں کو بھی فیل کریں اگر نیچے اگر آپ کے ویلز کے کوئی کلر لگا دیا جائے اور جدھر سے آپ گزرے لوگ دیکھیں گے کہ جا تو آپ ایئرپورٹ کی طرف ہی رہے تھے لیکن تھوڑا تھوڑا ادھر رہے کوئی ایک سیدھی لائن جیسے کہ بعض دفعہ کھینچی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے رکنے کی وہ بالکل اسٹریٹ ہے اس میں اور آپ کی گاڑی کے ٹائرس میں فرق ہوگا بہت فرق ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ رولر لے کر فٹا لے کر ہم سیدھے چلیں، یہ نہیں ہوگا، اٹس امپاسبل، کیونکہ نفس امارہ ہمارے ساتھ ہے. نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، یہ کیا، ٹیک یو یو ٹرن پلیس، کرنا کیا آپ نے، میں نے ڈائریکشن سیدھی رکھنی ہے. جو میں نے ان آیات پہ غور و فکر تھوڑا سا دوبارہ کیا نا، تو مجھے اس قیمن کے لفظ نے یہ بتا دیا، قرآن کا نیویگیٹر لگا لو اور ڈائریکشن یا ڈیسٹینیشن میں جنت لکھ لو. اللہ تعالیٰ اس سے کم پہ نہیں، بیچ میں بھی نہیں نکلنا. دیکھیں نا آپ یہاں سے ایئرپورٹ جائیں، راستے میں کتنے ایگزٹ آئیں گے، لانگ شکوک کا آئے گا، پھر آپ کو سٹرومن کا آئے گا، آپ للسٹرم جا سکتے ہیں، شسمو مڑ سکتے ہیں، کتنے رستے میں آئیں گے نشان. پر جس کی نظریں ایئرپورٹ پہ جانے کی ہوتی ہیں وہ کہیں ایگزٹ نہیں لیتا. میں اور آپ صراط مستقیم پر دوڑ رہے ہیں، صراط مستقیم ہی اصل میں روڈ ٹو جنت ہے. اب آپ اس کو سمجھیے، کیونکہ اب میں آپ کو آج کی آیتوں کا ذہن بنانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو ایک دم اصحاب کہف کا قصہ سن کر بہت سارے کوشچنس نہ آنے لگے ذہن میں. جانا میں نے اور آپ نے اور آدم کے ہر بچے نے جنت میں ہے، پکی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جب پیدا کیا، ہم پڑھیں گے آگے اسی میں تھوڑا سا قصہ دوبارہ آئے گا، پہلے جنت میں بھیجا گیا، سب کو پتا یہ قصہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا، سورہ بقرہ میں آتا ہے، انی جاعلوں فی الارض خلیفہ، انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا. وہ تو ایک تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے، دکھانے کے لیے اور دل میں طلب جنت کی ڈالنے کے لیے کچھ دن کے لیے جنت میں رکھا ٹیسٹ کے ساتھ، سب کو قصہ پتا نا. جب جنت سے نکالے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ آپ آدم جی، آپ کو میں نے معاف تو کر دیا ہے، آپ کا آپ کی بیوی کا گناہ معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے ربنا ظلمنا کثرت سے کہا، میں نے معاف کر دیا. لیکن اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے راستہ بدل دیا، ٹریک بدل دیا. پہلے تو بس ایک دو سوال جواب کے اللہ مل آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر سجدہ کروایا فرشتوں سے، کہنا چاہیے کہ بس تھوڑا سا پروٹوکول دے کر جنت ملی تھی. اب جنت کا راستہ کیا ہے، یہ خواہشوں سے گزرے گا، یہ مشکلات سے گزرے گا، یہ نفس کی چوٹ پہ گزرے گا، یہ معاشرے کے اگینسٹ جانے سے گزرے گا. اب جب ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا، تو وہ اپنے اندر یہ طلب لے کر آتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، میں نے گناہ ہونے پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، شرمندگی کا احساس رکھنا ہے. زندگی میں جہاں بھی چھوٹا موٹا ادھر سے ادھر جاؤں گا، لیکن میں نے اس صراط مستقیم سے نہیں اترنا. دیکھیے، اسی کا نام ریلیجن ہے. اسلام، کرسچینٹی، جیوئزم، بدھائزم، ہندوازم، سکھزم، جتنے بھی مشہور مذاہب کے نام آپ جانتے ہیں، ہر مذہب میں پیدا ہونے والا بچہ بائے برتھ، اس کے اندر یہ طلب ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے. اب راستہ ایک ہو تو آسان ہوتا ہے. دیکھیے، یہاں سے ایئرپورٹ کا اگر آپ ہائی وے لیں گے تو ایزی ہے، یہاں تو بہت سائڈ کے روڈز ہے ہی نہیں ہے. کچھ ملکوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ چلو جی میں سائڈ سے لے لیتا ہوں، کبھی میں ادھر سے گزر جاتا ہوں، تو بعض دفعہ اس میں بندہ پھنس جاتا ہے. جنت میں جانے کا سمپل راستہ، اللہ نے اس کا نام رکھا اسلام. جب پچھلے نبی آئے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی، کیونکہ یہ جو قصہ اب ہم سننے لگے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ. ہر دور میں پیدا ہونے والے ہر بچے نے اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے رب کو پہچانا اور رب کے رستے کو پہچانا. اسی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہر نبی نے جو اپنے دور میں بھیجا گیا، لوگوں کو اسی میں مدد کی، گائیڈ لائن دی، چلو یہ راستہ لے لو، یہ اچھا ہے، ادھر سے نہ مڑنا، ادھر سے نہ مڑنا. ہوتے ہوتے حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یعنی بڑے بڑے نبیوں کے نام لے لیں، تو انسانیت کا قافلہ حضرت عیسیٰ کے دور میں پہنچ چکا تھا. حضرت عیسیٰ کا پیغام بالکل وہی تھا جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. انہوں نے لوگوں کو بالکل اسی بات کا پیغام دینا تھا، دیا تھا، جو ہر نبی کا تھا. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا. آپ ایک ٹرین کو تصور میں لے آئیے، اس ٹرین کی آخری بوگی، لاسٹ کیبن جو ہے نا، اس کے اوپر لکھیے اسلام بائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیکنڈ لاسٹ پہ لکھیے اسلام بائے عیسیٰ علیہ السلام، اسے تھرڈ پہ لکھ لیجئے مشہور انبیاء کرام میں اسلام بائے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات. پہلی بوگی کے اوپر نام چلا جائے گا حضرت نوح کا، سب ایک راستے کے راہی تھے، لوگوں کو ایک ہی راستے پہ بلاتے تھے، ٹریک بھی ایک تھا۔ کیونکہ یہ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ میں سے جو صرف سرکہف سننے آئے ہیں، کم از کم ان کا یہ تو ذہن کلیئر ہو کہ اسلام، کرسچینٹی، جیوزم، ان سب میں کیا اختلافات ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، اپنی طرف یہ سب کچھ ایک ہی چیز تھی۔ ہوا کیا کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ جو لوگ اس رستے پہ چلنے لگے ہیں تو وہ لوگ کسی کی نہیں سنتے۔ میں اس کو پھر ایک مثال سے سمجھانا چاہتی ہوں، جتنی بھی بات نرم ہو سکے۔ دیکھیے، ٹرین کسی کی نہیں سنتی، راستے میں اسٹیشنز آتے ہیں، راستے میں خوبصورت سینز آتے ہیں، راستے میں سبزہ ہوتا ہے، بکریاں ہوتی ہیں، بہت سارے خوبصورت سے چرتے چگتے جانور ہوتے ہیں۔ ٹرین کسی کی نہیں سنتی، کہاں جا کے رکتی ہے؟ جہاں اس کو رکنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جو بندہ دنیا میں کسی کی نہیں سنے گا، صرف اللہ کی۔ اچھا، کیا مطلب؟ نہیں، ٹرین کے اندر دیکھیے، ڈرائیور ہوتا ہے، کنڈکٹرز ہوتے ہیں، ٹرین کے اندر سروس چل رہی ہوتی ہے اور بیچ میں اس کے چھوٹے چھوٹے اسٹاپس بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں رکتی ہے۔ یعنی گائیڈ لائن لے کر ٹرین مقصد پہ نظر رکھتی ہے۔ یہی ہے اسلام۔ آپ کہیں گے کہ اسلام اتنا مشکل ہے، کتنا اچھا تھا ہم کرسچن ہوتے۔ معذرت کے ساتھ، اگر آپ کو کوئی چیز اسلام کی مشکل دکھتی ہے اور اس کرسچینٹی کی آسان دکھتی ہے، فوراً سمجھ لیجئے یہ سم امینڈمنٹ ہے، امینڈمنٹ بائی دیئر پاپس، فٹ ایور۔ بہرحال، ساری بات کو جمع کرتے ہیں، ہر دور میں جن لوگوں نے اللہ کی مرضی پہ چلنا چاہا، کوشش کی، خواہش کی، تو وقت کے لوگ اس کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کا اپنا نفس ہی رکاوٹ بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھر والے، پھر خاندان والے، پھر محلے والے، پھر ملک والے، پھر دنیا والے۔ ہر دور میں لوگوں نے یہی حالات کیے۔ اب ہم جو قصہ پڑھنے لگے ہیں، آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک ایک ہی قصہ چلے گا، پھر آگے بھی کچھ ہلکے پھلکے اس کے اشتہارے ہوں گے۔ آئیے میں آیت پڑھ کر تھوڑا سا آپ کو اس کے ساتھ لے چلتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے پرووک کرنے کا انداز ہے۔ یعنی آپ اس کے تفصیلی ترجمے پہ نظر رکھیں، لفظوں کو بعد میں کھولتے ہیں۔ یعنی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ غار والے یا پھر کتبے والے یا جہاں کوئی سائن لگا ہوا تھا، وہ لوگ بہت ہی عجیب لوگ تھے؟ ہماری آیتوں میں سے، ہماری نشانیوں میں سے کوئی ایک میریکلس چیز تھی، یہ بہت ہی عجیب چیز ہے؟ کیا تھے، کون تھے؟ اس اول فتشۃ الی الکہف، جب کہ نوجوانوں نے غار میں پناہ پکڑی تو کیا کہا؟ وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا ہے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ دے دے۔ چلے یہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ پھر آگے ساتھ ساتھ قصہ چلے گا۔ آپ کو انداز سے بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کچھ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ پہلی بات تو لکھیے کہ یہ ہے وہ آیات جو اصحاب کہف کے متعلق یہود مدینہ کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب تھی۔ پیچھے بات کی آپ سے بھی، سورت بنی اسرائیل کے آخری لیسن میں اس پہ کافی ڈیٹیل ہوئی ہے، جنہوں نے وہ نہیں سنی وہ بھی سنے، اس میں بھی کافی پوائنٹس تھے اس چیز کے۔ اب قریش مکہ کو کہا کہ جاؤ ذرا اس شخص کی نبوت کو پرکھنے کے لیے، دیکھو یہ سچا نبی ہے، اس کو پوچھ کے آؤ کہ یہ اصحاب کہف کون ہے۔ اور عرب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، وہاں لوگ اصحاب کہف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہاں، یہود نصارہ اور دوسرے انبیاء کی قومیں نسل در نسل روایتاً کچھ باتیں سنتی آ رہی تھی، لیکن عربوں کے لیے یہ لفظ بالکل نیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ناروے کے کسی رہنے والے سے آ کے آپ پوچھیں ہیر رانجا کون تھے، تو اس کو کیا لگے ہیر کون تھی اور رانجا کون تھا، لیکن کسی پاکستانی بیک کلچر میں جا کے دیکھیں گے تو یہ ایک لوک داستان کا کردار تھے، ہے نا؟ بس ایسی سمجھے۔ تو سوال تو پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے اپنے دل بھی نہیں مائل تھے کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ پوری آیتیں نازل کر دیں کہ اب پوچھ کے تم جاتے کیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اب اس قصے کا جواب ہے۔ رہ گئی بات یہاں کہف، لفظ ہے اصحاب الکہف والرقیم، دو لفظ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہف غار، کیو کو، دیکھیں انگلش میں کہتے ہیں کیو اور عربی میں کہتے ہیں کہف، تھوڑا سا فرق ہے نا، ساؤنڈ کا فرق ہے، ادروائز لگتا ہے اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں کٹ، اردو میں کہتے ہیں کت، کتا، تو ایسے نا۔ तो बहरहाल ये सौम से कभी कभी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें समझ में आने लग जाती हैं। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कोई गार वालों का किस्सा बयान किया जा रहा है, और कहफ का लफ्ज़ गार के लिए आता है, यही सूरज की वजह तस्मी है। तो थोड़ा सा समझिए, पहली बात लिखें कि गार लफ्ज़ भी अरबी का ही है। गार सौर का लफ्ज़ आप पढ़ते हैं, और नबी सल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के गार में रहने का तذکرہ सूरह तौबा में हम लफ्ज़ गार की सूरत में पढ़ चुके। वहाँ गार आ गया, यहाँ कहफ आ गया, दोनों में फ़र्क क्या है? तो नोट कीजिएगा, काफ हाफा कहफ को कहते हैं। ये वो गार होती है जो पहाड़ की खो में होती है, यानी कह लीजिए कि इसकी शेप फ़र्क होती है, बस थोड़ा सा इसको समझे, पहाड़ों के अंदर जो भी जगह होती है, और इसकी जमा कहूफ होती है। कहफ के लफ्ज़ के अंदर वाओ लगा दीजिए हा के बाद, तो कहूफ हो जाएगी। अगला लफ्ज़ है रकीम, रकम से। उर्दू में भी आप लोग ये लफ्ज़ सुनते हैं, रकम गिनी, याद है? रकीम रकामा से, और कहते हैं कि तारीख रकम की उसने, फलाने की, उसने की, ये की, वो की, वही लफ्ज़ है। इसको अगर आप नोट करके देखेंगे ना, तो इस लफ्ज़ के अंदर आपको कतबे के मानी मिलेंगे। आपने कब्रों को देखा होगा, बाज लोग कब्र के ऊपर एक कतबा लगा देते हैं, साइन शिल्क लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि बाद वालों को याद आ जाए इसको देख कर कि ये क्या है। तो रकीम लफ्ज़ कहते हैं गाढ़ा खत, किसी पत्थर या पहाड़ में अगर आप कोई औजार लेकर ज़ोर से खींचें, जैसे स्क्रैच आता है, जैसे ये आप देखिए वुड का फ्लोर है, तो अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा कोई नाइफ कोई लेकर इसमें निशान डालेगा ना, तो वो खत जो अपना असर छोड़ते हैं उसको रकीम कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह रकम किताब पर आराब और नुक्ता लगाने के लिए भी ये लफ्ज़ आ जाता है। मरकूम कहते हैं वो चीज़ जिस पे नुक्ते लगे हों, जिस पे खत खिंचे हों। यहाँ कतबे वालों से मुराद बस कहते हैं ये एक मुकाम भी है, और बस कहते हैं उस पत्थर की तरफ जिसके ऊपर निशान लगे होते थे उन लोगों के। यानी इसमें लोगों ने मुख्तलिफ राय दी हैं, जिससे आपको मेरा इतना ज़्यादा कंसर्न अमली तौर पर नहीं है, लेकिन बता दिया कि जिनका किस्सा सुनते हो वो वाकई कोई अजीब ही बात थी। और हम डू यू, यानी क्वेश्चनिंग का स्टाइल है, क्या तुम ये सोचते हो, तुम्हारा ये गुमान है कि ये असहाबे कहफ या गार वाले ये कौन है? बाज़ कहते हैं ये दो मुख्तलिफ लोग थे, बाज़ कहते हैं एक ही के दोनों नाम थे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी तरह। बाज़ कहते हैं गार में जिसमें रहे थे, फिर बाद में जब इनकी तबई मौत हुई तो लोगों ने इनकी गार के ऊपर कतबे पर इनके नाम और इनकी डिटेल्स लिख के लगा दी, इसलिए इनको ये कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ से लगता यह है कि ये कोई अजीब वाक़ है। थोड़ी सी बातें एक समरी की सूरत में आपके सामने रखना लाजमी है, क्योंकि सस्पेंस भी होता है कि ये वाक़या क्या है। पहली बात देखिए कि इस पर बहुत सारा कुछ मिलेगा आपको, तफसीरों की तफसीरें भरी पड़ी हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और आपके और अपने लेवल की दिखी वो आपके सामने रख देती हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मसीह जिनको आप कहते हैं, ये फ़लस्तीन में मबूस हुए, पैलेस्टाइन में। बज़ाहर यहाँ एक यहूदी हुक्मरान था, यानी बादशाह जो था वो यहूदी था, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग ज्यू नहीं था, यहाँ ये कह लें। असल में रोमन अम्पायर का हिस्सा था, यानी ज्यू था देखने में लेकिन अंदर से क्रिश्चियन से मिला हुआ था, कुछ भी नाम रख लीजिए। रोमन उस वक़्त बुत परस्ती करते थे, मजहबन बुत परस्त थे, जबकि पैलेस्टाइन के जो नेटिव लोकल लोग थे ना वो ज्यूस थे, और वो उस वक़्त के हिसाब से ठीक दीन पे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे जो उठाया गया वो तकरीबन 30 से 30 ईस्वी में हुआ। क्या पता चला? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पे उठाए गए तो उस वक़्त 30 से 33 साल की उम्र में थे। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया था वो आसमान पे उठा लिए गए। इनके आसमान पे उठाए जाने के बाद यहूद ने बगावत की, यानी ये कह लीजिए कि ये सारा इंसिडेंट जो हो रहा है ना, ये ज्यूज एंड क्रिश्चियंस की आपस की एक जंग या लड़ाई के नतीजे में ये हुआ। रोमन बादशाह था, उसका नाम था टाइटस था, टीटस बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में टाइटस, और हमने सूरह बनी इसराइल के शुरू में भी जिक्र किया। 70 ईस्वी, यानी हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 40 ईयर के बाद इस बादशाह ने यरूशलम पर हमला किया, पूरा शहर तबाह कर दिया। हैकले सुलेमानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से मदद लेकर बनाया था, पूरा गिरा दिया गया। ज्यूज़ को कत्ल किया गया, जो ज्यूज़ कत्ल होने से बच गए वो भाग गए, कुछ को निकाल दिया गया। اب جو وہاں نیٹوز عیسائی رہتے تھے نا, ان کو یہ وہاں سے نکالا نہیں گیا. آپ سمجھیے گا, اللہ نہ کرے ایسے جیسے ایک مسلم ملک پر کوئی نان مسلم حکمران رولر بنے, تو جو وہاں رہنے والے ہیں ان کو کہ تم یہاں رہ سکتے ہو, پر شرط ایک ہے کہ تم کھل کر اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتے. صرف مثال کے لیے سمجھاتی ہوں کہ 1947 میں انڈو پاک الگ ہو گئے, تو سارے تو پاکستان میں نہیں آ گئے نا, تو وہ انڈیا میں رہے. اب آج کے وہاں کے کل کے کیا حالات ہیں مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن اس ملک کے بادشاہ نے کیا کیا کہ تم رہ سکتے ہو اس ملک میں لیکن تم اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے, اور جب کوئی اپنے دین پر عمل کرتے تو ظلم و ستم کا نشانہ ہوتا. اتنے میں رومن بادشاہ تھا جس کو دکھیانوس کہتے ہیں. آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا بڑے دکھیانوسی ہو, یہ اسی کی طرف نشانہ کہتے ہیں. ڈیسائس کیا کہتے تھے, کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا نا اس نے لوگوں کو پھر اسلام دیا, اسلام سمجھ لیجیے کرسچینٹی کے لیے, یعنی توحید کی دعوت دی. چند ینگ نوجوان لڑکے اس کے ساتھ مل گئے, یعنی کہہ لیجیے کہ اس ملک میں ایک دین کی پیش رفت شروع ہوئی. بادشاہ کی طرف سے ان نوجوانوں پر واضح کیا گیا کہ دیکھو تمہیں اپنا دین چھوڑنا پڑے گا, بت پرستی اختیار کرو ورنہ تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. آج کے سنیریو میں بالکل ایسے ہی سمجھے, کسی مسلم ملک پہ رولرشپ ہو جائے نان مسلمس کی اور آ کے بائی فورس وہ ان کو کہیں جی کہ آپ بت کو پوجے یا کچھ بھی کریں. بادشاہ نے ان کو فیصلہ سنانے کے بعد کچھ مہلت دی کہ تم سوچ لو, یا تو تمہیں مار دیا جائے گا یا پھر تم اپنا دین چھوڑ کر بت پرستی پہ آ جاؤ. بس یہاں سے پھر ان کے اندر وہ سچ جاگا, انہوں نے شہر سے نکل کر کسی غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا. جب یہ لوگ غار میں پناہ گزیں ہوئے, اللہ نے اپنی قدرت سے ان پر ایسی نیند طاری کر دی, تقریباً 300 سال, یعنی شمسی اور دوسرے کیلنڈر کا فرق ہے, ایک کیلنڈر کے مطابق 300 اور دوسرے میں 309, کیونکہ 300 سالوں میں سولر اور لونر کیلنڈر میں 9 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ سب کچھ ہم پڑھنے والے ہیں, میں صرف آپ کو ایک خلاصے کے طور پہ دے رہی ہوں. یہ بالکل ویسے جیسے سورت بقرہ آیت 259 میں ہم حضرت عزیر کے بھی سلا دیے جانے کا قصہ پڑھ چکے. اوکل لذی مر علی قریت وہی خاویت علی عروشہا, وہ بھی اسی علاقے میں ہوا تھا. یہ ویسے ایک اللہ کی بڑی شان ہے, بلکہ آپ 2-4 سال سے جب یہ پرابلم سارے شروع ہو گیا اسی علاقے میں, تو مجھے اب تو قرب قیامت اور بھی قریب لگتی ہے, کیونکہ حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے ملک شام کے ارد گرد بہت کچھ ہوگا, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ فتنے شروع ہو چکے ہیں. تو بہرحال اب جب یہ سو گئے, آپ دیکھیں نا یہ دین کے نام پہ اٹھے تھے. ایک طرف کیا تھا, اسیمیلیٹ کر لو جیسا دیس ویسا بیس ہو جاؤ. ایک طرف کیا تھا کہ اپنے آپ کو بس تم کر لو نا, کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیکن انہوں نے کون سا راستہ چوز کیا, دی بیسٹ. اللہ نے ان کے لیے ایسا پیارا انتظام کیا کہ ان کی نیند کے دوران کروٹیں بھی بدلیں تاکہ بیڈ سول نہ ہو جائیں. جس غار میں رہے وہ ایسی سیکیورڈ غار تھی کہ وہاں سے لوگ گزرتے بھی نہیں تھے. اس کا رخ ایسا خوبصورت تھا کہ شمال کی طرف تھا, کہ جب سورج صبح نکلتا تھا تو اس کے اندر کچھ روشنی جاتی تھی, جب ڈوبتا تھا تو کچھ جاتی تھی. نہ تو سارا دن دھوپ پڑتی تھی کہ جل جائیں, یا بالکل بھی نہیں پڑتی تھی. اور آج بھی کہتے ہیں کہ یہ غار موجود ہے. آپ کچھ لوگوں نے مختلف جگہ ریفر کی ہیں, تو وہ یہ سارے سمٹمس پڑھ کے کہتے ہیں کہ آج بھی ٹرکی کے شہر افسوس میں یہ جگہ موجود ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کے غار ہمیں ہندوستان کے علاقے میں بھی ملتے ہیں. اب کیا ہوا, یہ تو غار میں چلے گئے, وہ ظلم کرنے والا بادشاہ تھا کب تک رہتا. جو بادشاہ تھا قسطنطین, اسی ملک کا ایک دور ایسا ہے کہ اس نے عیسائیت قبول کر لی. اس کی وجہ سے ساری رومن امپائر بھی عیسائی ہو گئی. 400 عیسوی کا ٹائم آ گیا, تقریباً وہی دیکھیے بنتا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے 300 کچھ سال بنتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ بادشاہ ادھر آتے رہے جاتے رہے, ساری سرکمسٹانسز چینج ہو گئے اس ملک کے. اللہ نے جب دیکھا کہ اب حالات اس ملک کے بدل گئے, اپنی شان سے اصحاب کہف کو جگایا. کیسے جگایا, جیسے آج آپ کو مجھے ابھی بستر سے اٹھایا, جیسے قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. اب جب یہ جاگے, ان کو نہیں پتا کہ ہم 309 سال سوئے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے ہم بہت گہری نیند سو کے اٹھ کے کہتے ہیں شام ہو گئی صبح ہو گئی, نہیں پتہ چلتا نا, کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو وہ وقت اور زمانے کی قید سے تھوڑا سا بے نیاز ہوتا ہے. ان کے پاس کچھ چاندی کے سکے تھے جو ساتھ لے کے آئے ہوں گے. ایک ساتھی کو کہا جاؤ بھائی کھانا لے آؤ, یعنی سوئے ہوئے تھے تو بھوک کوئی نہیں لگی, اٹھے تو بھوک لگ گئی. ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, جو صبح اٹھ کے کہتے ہیں ناشتہ نہیں کرنا, بھوک نہیں لگی, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بھلا, اٹھنا نہیں چاہ رہے. भूख लगी होती है, आप उठ के ब्रश करें, जरा एक दो चक्कर लगाएं, आपके ऐसे पेट में गुड़गुड़ होगा कि अभी भूख लगी हुई है। जो सोना चाहते हैं वो नहीं करते नाश्ता। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि यहाँ आप हम उनका किस्सा पढ़ेंगे। जब ये गए तो वो पुराने जमाने का 300 साल पुराना सिक्का लोगों ने देख लिया और परेशान हो गए। ढूंढते निगार तक पहुंचे, थोड़ी बहुत निगोसिएशन हुई, हम सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको फितरी तौर पर मौत दे दी। जब इनकी फितरी डेथ हुई, यानी नेचुरल डेथ हुई, तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन उठ गया जी कि ये तो बड़े पहुंचे पे लोग थे, अल्लाह ने इनको मार के जिंदा किया। जैसे आज के दौर में कोई कहे ये तो बड़े वलीउल्लाह थे, ये तो बुजुर्ग थे, ये पीर थे, इनका तो मौजा बड़ा है, लोगों ने उनकी कब्र के ऊपर एक मज़ार बनाना चाहा। उसके ऊपर इस्लाम का कमेंट आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इतनी खूबसूरत आयतें और इतना सिंपल सबक है आज का, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसको आपके और अपने लिए ले सकूं। और ये किस्सा आपको इंग्लिश में मिल सकता है, बिल्कुल ना लिखें जो मैंने बोला, मैं तो सिर्फ चंक्स बोले हैं, उर्दू इंग्लिश नौश का मुझे पता नहीं है, लेकिन सेवन स्लीपर्स के नाम पे ये किस्सा बहुत जगह मौजूद है, रोमन लिटरेचर में आम है, और इसीलिए नबी सल्लम से पूछा था। अब आप देखिए कि ये तो वो लोग थे, हम ज़रा सा इस पर अपने अमल के नुक्ते लेते हैं। पहली बात देखिए कि जब भी कभी ज़िंदगी में आपको अपने माहौल से मुख्तलिफ रुख चलना पड़े तो आपके ऊपर भी यही मिसालें आएंगी। अम हसिब तन्नस खाबल कहफी व रकीम खान मिन आयाति ना जवा, अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम ये समझते हो कि गार और कतबे वाले हमारी अजीब निशानियों में से थे, यानी कि ये तो बड़ी अनयूजल बातें हैं, इतना लंबा सुलाना, गार में करवटों का बदलना, चेहरे पे रोब डाल देना, सूरज का कन्नी कुतरा के जाना, ये वो, तो ये तो वाकई बड़ी अजीब बातें हैं, लेकिन क्या अल्लाह के लिए ये नामुमकिन है? इससे एक तो पता चलता है कि ईमान वाला गौर व फिक्र करता है। ज़िंदगी में जो भी मामलात हों उस पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि गौर व फिक्र ईमान की चाबी है और इल्म और यकीन का रास्ता है। जब हम सोचते नहीं और दुनिया के गमों में रहते हैं ना, तो हम याद रखिए कि इस दौलत से महरूम हो जाते हैं। कायनात में तो इतनी बड़ी निशानी है, इन्ना फी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ अल्लैल वन नहार, सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको इस पे हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ईमान वाले का तो असल सरमाए ही दौलत ईमान है उसकी। वो अपने ईमान के बल पे बड़े बड़े काम होते देखते कहते नो प्रॉब्लम, इट्स पॉसिबल, हो जाएगा। याद रखिए यहाँ सारी कहानी आज ईमान की है, और मुझे तो डर आता है इसको पढ़ते पढ़ाते हुए, क्योंकि बड़े पोल खुल जाते हैं। हम जितनी दुआएँ करते हैं ना, उनकी कबूलियत या ना कबूलियत हमारे ईमान पर, हमारा अल्लाह के साथ क्या मामला है, तवक्कुल कितना है, ईमान से ताल्लुक है। आप अपना बच्चा किसी ऐसे अजनबी को पकड़ाते हैं जिस पे आपको एतमाद ना हो, अपना सेलफोन किसी राह जाते को पकड़ा देंगे, जरा पकड़ना मैं आती हूँ, कभी भी नहीं पकड़ाएंगे, क्योंकि बच्चा भी कीमती है, फ़ोन भी कीमती है। तो तवक्कुल तो बहुत बड़ा कीमती तोहफा है। आपका तवक्कुल जब लोगों पर होगा आप ठोकर खाएंगे, आप दुखी होंगे, जिसकी नज़रें लोगों पर लग गई वो शर्मिंदा होगा। और अगर आपका तवक्कुल उस ज़ात पर है कि जिस पे तवक्कुल करने वाले पहाड़ों के गारों में छुप जाए, रब उधर भी आपके सारे इंतजाम करता है, फिर ना आपके बच्चे बिगड़ेंगे, ना आपका जॉब जाएगी, कुछ नहीं होगा। वल्लाह ही हम सब अपने तवक्कुल के मार्ग पे पड़े हुए हैं। आप कहते हैं मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगी, ये नहीं भी सही होगा, ये आपका तवक्कुल स्कूल पे है। आप इस सिस्टम के बहाने पर करते हैं, आप कहते हैं कि अगर मेरी बच्ची फैशनेबल कपड़े नहीं पहनेगी उसका अच्छे का रिश्ता नहीं होगा, तो वाकई नहीं फिर होगा। आप इस सोच के साथ फिर अपने बच्चे का नसीब नहीं बदल सकते। ये तो वो रास्ता है कि जिसमें बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल हल महवे लबे जुए बाम अभी। ये ईमान वाले जो होते हैं ना, ये बड़े सर फिरे लोग होते हैं। असल बात ईमान है, ईमान बोलता है, ईमान गूंगा नहीं रह सकता। गूंगे ईमान को मुनाफ़त कहते हैं। जैसे आप देखिए कि कोई चीज़ होती है तो अपने वजूद का एहसास दिलाती है। यहाँ अगर एक फ्रेश फ्लावर का बकेट रखा हो तो वो एहसास दिलाएगा, कभी उससे खुशबू आएगी, फिर उसका अगले दिन रंग बदला होगा और 8-10 दिन के बाद वो मुरझा जाएगा, क्योंकि वो जिंदा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जिंदगी का सारा, कभी अच्छी खुशबू देगा, हो सकता है बाद में बुरी भी देने लगे। उसकी जगह आप प्लास्टिक के फूल रख दें, साल पड़े रहे वो वैसे ही रहेंगे। कुछ लोगों का ईमान असली होता है, मुश्किलों तकलीफों आजमाइशों बीमारियों में वही पोल खुलते हैं। और ये वो वक्त होता है जिस वक्त इंसान अपने आप को चेक करता है कि मैं कितने पानी में खड़ा हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये क्या है, ये वो है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इन लोगों का किस्सा यहाँ बयान करके आपको मुझे क्या कुछ नहीं सिखा दिया कि अपनी ज़िंदगी को देखें। पहले हल्का सा खुलासा करते हैं इन आयतों का, تاکہ قصہ اور کلیئر ہو جائے لفظوں کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس میں سے ہم اپنے عمل کے موتی چنیں گے کہ ہم سب اپنی زندگی میں جب ایسی مشکلوں میں آتے ہیں تو ہمارا کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں اللہ نے آپ کی کروٹیں بھی بدلانی تھیں، جہاں اللہ نے آپ کی گرمی سردی کا انتظام بھی کرنا تھا، جہاں اللہ نے سب کچھ دینا تھا، لیکن آپ اس سے پہلے ہی توکل اعتماد کی دولت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل کہنا چاہیے ایٹ دا نپ، جس کے بعد مدد آنی ہوتی ہے، ہمارا حوصلہ اس سے پہلے ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے کسی نے، آپ دیکھیے کہ پہاڑ کی چھوٹی سر کرنی ہے، 4 کلومیٹر اوپر ہے، پہلا کلومیٹر بھی چلا لے گا اس کو، دوسرا بھی، تیسرے کے بعد ہمت ہلکے ہلکے، اور جب 3.5 کلومیٹر چلے گا نا تو اس کے بعد کہے گا نہیں سوری یو کینٹ، وہاں کہے گا واپس جاؤ. حالانکہ یہ نہیں پتا، غور سے سنیے گا جو بات کہنے لگی ہوں. 3.5 کلومیٹر آپ چل چکے، آپ کہتے ہیں آئی کینٹ کنٹینیو، میں اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. ایسے ہی ہے، اب کیا ہوا؟ جب آپ اوپر نہیں جا رہ سکتے، اور پیچھے کتنا رہ گیا تھا؟ 0.5 کلومیٹر. آپ کہتے ہیں آئی کینٹ کنٹینیو، تو آپ وہاں تو نہیں کھڑے رہیں گے نا، آپ پھر واپس جائیں گے نا، تو کتنا پھر طے کریں گے؟ 3.5 کلومیٹر. ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 7. اگر آپ وہاں سے اوپر سیدھا جاتے مزید تھوڑا، تو کتنا جانا تھا؟ 0.5. یاد رکھیے گا، یہ باتیں لکھ لیں زندگی میں، یہ باتیں اس کتاب کے اندر نہیں، یہ آپ کو اپنی عملی زندگی میں نظر آئیں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ پلٹ آئے وہیں سے جہاں منزل دو ہاتھ رہ گئے. بس جب ہم صبر کی اعلیٰ چوٹیوں کے قریب پہنچے ہوتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی ہر لحاظ سے مدد قریب ہوتی ہے لیکن ہماری ہمت ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اور وہاں سے واپسی کا راستہ لیتے ہوئے ہم یہ نہیں یاد رکھتے کہ اب واپسی کا تو سفر اتنا ہی لمبا ہے. آپ یہاں سے اسٹوپنر بائی واک جائیں، 1 گھنٹے کا راستہ، 1.25 گھنٹہ چلتے جائیں، کہ نہیں کہ واپس جاؤں گی، تو واپس کر کے 1.25 کر کے آپ نے تو 1.5 گھنٹہ کر لیا. کرنا کیا چاہیے ایسے وقت پہ؟ آپ کی میں فیلنگ سمجھ سکتی ہوں، آپ کہہ سکتے ہمت ہی نہیں تھی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پاؤں سوج گئے، ٹانگوں میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اتنا آسان اس کا حل ہے، لیکن شیطان ہمیں نہیں لینے دیتا. کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے عقل مندی کیا ہے؟ ٹیک اے نیپ، سٹاپ رہے، وہیں رک جائے. صراط مستقیم پر جب آپ اور میں چلتے اور چلائے جاتے ہیں، جب تھکنے لگیں، جب ہمت ٹوٹنے لگے، وہاں سٹاپ ہو جائیں، پیچھے آنے کا نہ سوچئے. کیونکہ دیکھیں چوٹی پہ جب چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اوپر جا رہے ہیں، یا آپ اوپر جائیں گے یا نیچے آئیں گے، کھڑے نہیں ہو سکتے. یا آپ ازما لیں، بچوں کی جو سی سا ہوتی ہے، سلوپ ہے، مڈل میں بندہ کھڑا نہیں ہوتا، وہاں بیٹھ جانا چاہیے. ٹیک اے ریسٹ، تھوڑا اپنے آپ کو سستا لیں، پھر خود کو دھوکہ دیں، بس تھوڑا سا اور، چلو بس میں 5 منٹ اور چلتی ہوں پھر بیٹھ جاؤں گی. میں اب بھائی 15 منٹ ادھر بیٹھ نہیں، میں لیٹ رہی ہوں. آپ دیکھیے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی اس ایکٹیویٹی کے بعد آپ کے اندر پھر ضرورت آئے گی، آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ، اور پھر نظر ڈالیں کتنے مائل اسٹون طے کر چکی ہوں. اللہ تیرا شکر ہے. یقین کیجیے اپنے آپ کو بہلاتے پھسلاتے آپ وہ 0.25 کلومیٹر طے کر جائیں گے. اور اپنے آپ کو یاد دلایا کریں اس وقت، وہ دن میرے لیے کیسا ہوگا جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچی ہوں گی، جب میں حقیقت میں اپنی منزل کو پا لوں گی، اس دن میں پیچھے مڑ کے کہوں گی میں اس کو مشکل سمجھتی تھی. اور یاد رکھیے، آزمائش دین کی ہو دنیا کی ہو، جب آئی ہوتی ہے لگتا ہے اس سے بڑی کبھی نہیں آئی، اور جب گزر جاتی ہے بندے کو لگتا ہی نہیں کہ یہ آئی تھی. اور ایک بات لکھ لیجئے، کیونکہ یہ ایمان کے سودے ہیں، دنیاوی چیزوں کی آزمائشوں کو ہم بڑی خوشی سے سہتے ہیں. مثلاً پیسے کمائیں گے، محنت کریں گے، پیسے آئیں گے. سب کو پتہ ہے 8 گھنٹے کام کریں گے تو کتنا چیک آئے گا، اور اگر 10 کر لیں گے تو چیک بڑا ہوتا جائے گا، چونکہ اس کا ریٹرن دکھ رہا ہوتا ہے. دنیا میں بھی ہم آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، صبح بچے اسکول جاتے ہیں، شام کی جاب شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے پڑھنے سے کیریئر بن رہا ہے، انشاءاللہ فیوچر میں اچھی جاب ملے گی، اور اب 2-3 گھنٹے کی جو پارٹ ٹائم جاب ہے اس سے انشاءاللہ اور فائدے ہو جائیں گے. لیکن سب سے مشکل آزمائش عقیدے کی آزمائش ہے، جہاں نظر کچھ نہیں آتا، جہاں رب نظر نہیں آتا. ان لوگوں کے اندر اتنی کمٹمنٹ کیوں تھی، کیوں یہ سب کچھ آ گیا کہ وہ سب چھوڑ چکے اور یہ کیسے لوگ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چنا؟ آپ ان کے حالات پڑھیے، بڑے گھر کے لوگ تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ ان سب کے باپ یعنی جو بڑے تھے ان کے، وہ اسی بادشاہ کے پروخت تھے. کوئی کسی کا صدر ہوگا، کوئی وزیر یا مشیر ہوگا، کوئی ان کے امبیسیڈرس ہوں گے، یہ بڑے گھروں کے جو لوگ تھے نا ان کے بچے تھے یوتھ. اور اس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اور آپ ذرا سے اس کو لے جائیے جہاں یہ آیتیں اتر رہی تھیں، ادھر بھی یہی کہانیاں تھیں. باپ ہے ابو طالب جو آخری وقت تک زبان سے کلمہ نہیں پڑھ سکے، تو بیٹا ہے علی جوان، جعفر تیار، جوان بچے ہیں. باپ ہے ابو جہل تو بیٹا ہے اکرمہ. باپ ہے عبداللہ بن ابی جو آگے مدینہ میں ملنے والا ہے، تو بیٹا اس کا عبداللہ. بس اچھا مسلمان سیم یہی حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے. اللہ کے نبی کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا تھا نا وہ ینگسٹرز تھے. یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں اشارتاً آ گئی اور مکہ والوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم یہ قصے کی باتیں پوچھنے تو لگ گئے ہو، لیکن اب دل بڑا کر لو، تمہاری اولادیں اس نبی کے ساتھ ہیں. کیونکہ یوتھ کا ایک اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے.